ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا فلا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو، جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے بدل دیں گے وہ حکمران دوستو، اور اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں بخاری کا یہ کارواں دوستو. میرے واجب الاحترام پشاور کے غیور نوجوانوں اور دوستو، مجھ سے پہلے مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا حق نواز صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں فکر انگیز باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. وقت کافی گزر چکا ہے، آپ کے محبوب خطیب مولانا بجلی گھر صاحب موجود، ان کا مارکت الارا ہونے والا ہے. میں بڑے تھوڑے سے وقت میں اپنی معروضات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. میرے دوستو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی شان بیان فرمائی، اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نام محمد ہی تسکین دل و جان ہے. ایک نام محمد ہی تسکین دل و جان ہے، ہر غم کا بداوا ہے، ہر درد کا درماں ہے. اور قرآن پاک نے حضور علیہ السلام کی شان میں سینکڑوں آیات میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی شان بیان فرمائی ہے. اس آیت میں فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے دنیا کے لوگوں، میں نے دنیا پر احسان کیا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیغمبروں کو بنایا، کسی پیغمبر کے بھیجنے پر احسان نہیں جتلایا. آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، ہواؤں کو بنایا، پانی کو بنایا، شجر و حجر کو بنایا، پوری دنیا کو بنایا، احسان نہیں جتلایا. لیکن جب مدینے والے تاجدار کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا: او دنیا کے لوگوں، میں نے تمہارے اندر سے محمد رسول اللہ کو پیدا کر کے پوری کائنات پر احسان جتلا دیا. میرے دوستو، حضور علیہ السلام کا آنا یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے. احسان ہے کہ نہیں؟ اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کی نسبت حضور کے ساتھ ہے. آپ کی نسبت حضور کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ اور جس چادر کی نسبت میرے پیغمبر سے ہو گئی، اس چادر کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. جن پتھروں پہ میرے پیغمبر کے قدم آئے، ان پتھروں کا ذکر بھی خدا نے قرآن میں کر دیا. اگر حضور نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضور نہ آتے تو، اسی لیے علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، اور لفظ ہستی میں یہ گنچے بھی پریشان ہوتے، رقت پردوش میں سب دست و کرے ماں ہوتے، اور خیب افلاق میں پھر سے تشدد ہوتا، بس میں توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین میرے ذکر سے بیاں ہوتے، حصول نہیں میں موسا سور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو نہیں تیرے حضور پہ پہنچے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا تعلق اس پیغمبر جس پیغمبر کے دروازے پہ پوری کائنات کے انبیاء آئے، انبیاء آئے، امام آئے، پیشوا آئے، ہمیں فخر ہے کہ علماء دیوبند جو صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت ہے، ان کا عشق اور ان کی محبت آمدہ کے درے یتیم سے وابستہ ہے، اور دیوبند کے علماء کا عقیدہ ہے کہ عشق رسول ایمان کی بنیاد ہے، اور عشق رسول پیغمبر کے حکم پر چلنے کا نام ہے۔ آج آپ اس جلسے میں آئے ہیں، کتنا بڑا اجتماع ہے، دکاندار ہے، کاروباری لوگ ہیں، ملازم طبقہ ہے، طالب علم ہے، علماء موجود ہیں، کئی لوگ تو تماشا دیکھنے آئے کہ آج کس طرح خانی کے بازار میں بڑا جلسہ ہے، بڑا مجمع ہوگا، ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں مولوی صاحب کیا کہیں گے۔ آپ لوگوں میں بہت سارے لوگ اس کام کے لیے آئے، لیکن میرے پشاور کے دوستوں، اگر آج آپ اس جلسے میں عیب کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے پیغمبر کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم آج کے بعد اپنے نبی کی سیرت کو سینے سے لگائیں گے، کوئی بدعت کوئی رسم نہیں کریں گے، پیغمبر کی سنت سے چمٹ جائیں گے، اور بڑھتے سب تک اپنے پیغمبر کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سب سے بڑا میرے پیغمبر کا عشق ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، یہ عیب کرتے ہیں، روزانہ جلسے کرتے ہو، روزانہ جلسے سنتے ہو، بڑے بڑے نعرے بھی لگاتے ہو۔ میں نے ایک جلسے میں تقریر کے بعد ایک خان صاحب سے پوچھا کہ تم نعرے بڑے لگاتے تھے، کوئی بات بھی میری سمجھ میں آئی؟ اس نے کہا آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں بڑی عجیب بات کہی، میں نے کہا خان صاحب آپ تقریر میں نعرے بڑے لگاتے تھے، آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئی؟ کہنے لگے بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی، تمہارا جوش کرتا تھا، ہمارا نعرہ لگاتا تھا۔ بات یہ نہ ہو جائے نا کہ بھی جوش کی بات دیکھ کر آپ نعرے لگاتے رہے، آپ بات ماننے کے لیے تیار ہے نا کہ حضور علیہ السلام کی سنت پر چلے گی آپ؟ جو حضور حضور کی سنت پر چلیں گے، یہ عہد کرتے ہیں، حضور کی سنت پر چلنے کا عہد کرتے ہیں، ہماری نسبت حضور سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج کے نوجوان کو دیکھو، رات کو سوتا ہے اس کے سرانے اخبار جہاں پڑا ہوتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج کے نوجوان کو اردو ڈائجسٹ کا پتا ہے، حکایت کا پتا ہے، سسپنس ڈائجسٹ کا پتا ہے، آرمی ڈائجسٹ کا پتا ہے، جاسوسی ڈائجسٹ کا پتا ہے۔ اے کاش آج کے نوجوان کو یہ بھی پتا ہوتا کہ میرا پیغمبر اس دنیا میں کون سا پیغام لے کر آیا تھا۔ آج کے نوجوان کو طارق عزیز کا پتا ہے، ڈراموں کا پتا ہے، روسوں کی شاعری کا پتا ہے، پیدرت کے قصوں کا پتا ہے، جنسی کہانیوں کا پتا ہے، جنسی ناولوں کا پتا ہے۔ اے کاش آج کے نوجوان کو پتا ہوتا کہ میرا پیغمبر دنیا میں کیوں آیا، ابو بکر کا دور کیسا تھا، عمر کا دور کیسا تھا۔ آج کے نوجوان کو پتا ہوتا کہ ابو بکر صدیق 2 سال دنیا میں خلیفہ رہے، اور انہوں نے 2 سالوں میں 11 لاکھ قدیم زمین پر اسلامی خلافت کا پرچم قائم کیا، اور عمر فاروق 10 سال 6 مہینے 10 دن تک خلیفہ رہے، اور انہوں نے 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی خلافت قائم کی۔ اے کاش آج کے نوجوان کو پتا ہوتا کہ عثمان غنی 12 دن تک 12 سال تک خلیفہ رہے، اور 44 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت کا پرچم لہرایا۔ اے کاش آج کے نوجوان کو پتا ہوتا کہ حضرت علی دنیا میں تشریف لائے، وہ 5 سال تک خلیفہ رہے، اور انہوں نے 5 سالوں میں 22.5 لاکھ پرانی زمین پہ اسلامی خلافت قائم کی۔ یہ آپ کا پاکستان کراچی سے تاغان کی چوٹیوں تک یہ 2.5 لاکھ پرانی زمین پر آباد ہے۔ ان 4 خلافات کے بعد حضرت معاویہ کا دور آتا ہے، انہوں نے 19 سال تک تنے تنہا 64,65,000 پرانی زمین پہ رسول اللہ کی شریعت کا پرچم لہرایا۔ آج پاکستان میں ایک طبقہ اس معاویہ کو برا کہتا ہے کہ جو پیغمبر کی دہی کا قاتل ہے۔ قاتل ہے کہ نہیں؟ حضرت معاویہ قاتل نہیں ہے کہ نہیں؟ حضرت معاویہ وہ صحابی رسول ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اللہ جعل معاویہ حادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو حادی بھی بنا، مہدی بھی بنا۔ اللہم علم الکتاب والحساب وقل عذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب سکھا، حساب سکھا، اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ حضور نے فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، حضور نے فرمایا لوگوں معاویہ کا ذکر بھلائی سے کرنا. حضور نے فرمایا یا رسول اللہ معاویہ کا یوم القیامت علیہ اللہ من نور ایمان. معاویہ قیامت میں اللہ کی عدالت میں اس حال سے آئے گا کہ اس کے چہرے پہ نور ایمان کی چادر ہو. حضور نے اسلام نے فرمایا افضل جیش یغسل فرسہ فوج الجنہ, کہ میری امت میں وہ آدمی جو سب سے پہلے گشت بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں تاریخ کے طالب علموں, مجھے یہ تو بتاؤ کہ اسلام کی تاریخ میں وہ کون سا سپاہی تھا, وہ کون سا سپاہ سرار تھا جس نے عثمان غنی کے زمانے میں شام کی کارنری کے زمانے میں پاپائے شہرت کو روم کے کٹنے دیکھنے کے لیے پہلی پیڑا تیار کیا اور سارے سفارہ کو پہلی جہازوں پر مشتمل جب اس نے دہری پیڑا پہلے اوکیا نوش میں ڈالا تو دنیا یورپ نے کہا کہ اسلام کو اب مغربی اقوام تک پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. حضرت معاویہ کی بات آج پاکستان میں ایک کتاب لاہور کے ایک مفکر کنت نے حضرت معاویہ کے خلاف لکھی کہ نہیں لکھی. اس نے اپنی کتاب میں حضرت معاویہ کی پرسن کی تھی. ایک آدمی نے کراچی سے اس کا جواب دیا تو اس نے حضرت علی کے خلاف کتاب لکھی. میں کہتا ہوں کہ علی کا نام لے کر جو معاویہ کو پھونکے وہ بھی جانتی ہے اور جو معاویہ کا نام لے کر علی کو پھونکے وہ بھی جانتی ہے دنیا کی ان تمام تاریخوں کو کہ جو کسی صحابی کے خلاف ہو ان چیزوں کو پھاڑ کر گندی ٹوکری میں پھینکا جا سکتا ہے اور کسی کے صحابی کی توہین کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. وہ پیغمبر کے صحابہ جن کو میرے نبی سے عشق تھا ان کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے عظیم لوگ تھے, اتنی بڑی میرے نبی سے محبت تھی. ہمیں بھی دعویٰ ہے کہ ہم نے بھی پیغمبر سے عشق کیا. دعویٰ ہے کہ نہیں؟ لیکن کوئی کام عشق والا ہے. آج کا نوجوان کالج میں جاتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, اس کو ہر چیز کا اور ہر چیز کا پتہ ہے لیکن پیغمبر کی سیرت کا پتہ نہیں. پتہ ہے ابھی کئی سالوں کی بات ہے, سیالکوٹ میں دسویں جماعت کے پرچے میں سوال آیا حضور علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے, تو ایک طالب علم نے لکھا کہ حضور سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. کتنی عجیب بات, کہاں پیدا ہوئے. دوسرا سوال یہ تھا کہ مکے اور مدینے کا تعارف کرائے, تو ایک نے لکھا کہ مکہ بادشاہ تھا مدینہ وزیر تھا. کتنی عجیب بات, یہ ہمارا نبی کا عشق ہے ایسے عاشق رہتے ہائے. اے کاش آج کے نوجوان کو پتا ہوتا خالد ابن ولید کون تھا جس نے 125 لڑائیاں لڑی اور پوری دنیا میں نپولین ایک جرنیل گزرا ہے دنیا میں. اس نے لکھا ہے کہ خالد ابن ولید سے بڑا جرنیل کائنات میں انسانی میں آج تک پیدا نہیں. وہ خالد جس نے 125 لڑائیاں لڑی اور ایک لڑائی میں بھی شکست نہیں کھائی, ایسا جرنیل دیکھا بھی کیوں. لیکن آج پاکستان کو دیکھو کہ یہاں کوئی فوجی, جہاں کوئی جناب علی جس وقت کوئی فوجی تمغہ حاصل کرتا ہے تو اس کو نشان حیدر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, نشان حیدر حضرت علی کے نام پر ہے. ٹھیک ہے نشان حیدر ملنا چاہیے لیکن نشان خالد بھی ملنا چاہیے. پھر خالد ابن ولید 125 لڑائیاں لڑ کر بھی ایک لڑائی میں بھی جس نے شکست نہیں کھائی اس کا کوئی حصہ نہیں. نشانے صدیق نہیں ہونا چاہیے, نشانے فاروق نہیں ہونا چاہیے, نشانے عثمان نہیں ہونا چاہیے, ان کا کوئی کردار نہیں. ہائے ہر محکمے کو دیکھو, ہر جگہ کو دیکھو, کوئی کسی بات کا پتہ نہیں. اے کاش آج کے نوجوان کو پتا ہوتا کہ محمد بن قاسم کون تھا کہ جو راجہ دار چپر خچے اڑانے کے لیے ایک لڑکی کی آبرو کے بدلے میں کراچ سندھ عرب سے چلا تھا اور اس نے سندھ کے ساحل پر آ کر دستک دی. اے کاش آج کے نوجوان کو پتا ہوتا سلطان محمد فاتح کون تھا کہ جس نے راجہ پرتھوی راج کے پرخ سے آئے تھے. اے کاش آج کے نوجوان کو پتا ہوتا کہ محمد طارق ابن زیاد کون تھا جس نے اندلس کے ساحل سے کشتیوں کو جلا دیا تھا. اے کاش آج کے نوجوان کو پتا ہوتا صلاح الدین ایوبی کون تھا. اے کاش آج کے نوجوان کو پتا ہوتا کہ محمود غزنوی کون تھا جس نے سومناتھ سمندر توڑ دیا تھا. اے کاش آج کے نوجوان کو پتا ہوتا سلطان ٹیپو کون تھا جس نے میسور کی چار لڑائی لڑی تھی اور ہر لڑائی کے موقع پر اس نے جرت رندانہ کا مظاہرہ کیا تھا. وہ سلطان ٹیپو جس کی قبر پہ مولانا ظفر علی خان نے جا کر کہا تھا کہ ہند کو نہر میں اسرار وفا تو نے کیا, حق وفاداری مشرق کا ادا تو نے کیا, ہند میں آج جو یہ جذبہ بیداری ہے یہ تیرے ہی شعلہ اشعار کی گلکاری. آج ہم ہم اس مجاہد کو بھول گئے، ہمیں اس کی تاریخ کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں اس کے کردار کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں تو جناب ڈراموں سے فرصت نہیں، فرصت ہے ڈراموں سے. ایک جلسے میں گیا، عشاء کی نماز کے بعد جلسہ شروع ہوا تو پورے 8:15 بجے لوگ مجمع سے اٹھ کر بھاگنے لگے. میں نے کہا کہیں آگ لگ گئی ہے؟ کہنے لگے آگ نہیں لگ گئی، ڈرامہ شروع ہو رہا. اس ملک کا تو حال ہے، یہاں دیکھو نام اسلام کا ہے، اسلام کی حکومت ہے. میرے فاضل دوست نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں، اسلام کے نام پر حکومت قائم ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پچھلے دنوں کتنے بڑے بڑے علماء فوت ہوئے، کسی کی خبر اخبار میں نہیں آ سکتی. آپ نے دیکھا کہ قاری باغ میں قاری بشیر احمد شہید ہوئے، قاری بشیر احمد جامعہ شیعہ کے استاد تھے قاری باغ کے، اور 1000 رفیق طالب علم ٹیکنیکل کالج کا وہ شہید ہوا. 2 طالب علم شہید ہو گئے، 2 آدمی شہید ہوئے، ان کے سینے میں گولی ہو گئی. قاری بشیر کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے باپ کو رو رہی ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. اور قرآن کے قاری، اس کا بچہ ایک قرآن کا حافظ اور قاری ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب خود سائی وال میں جاتے، ان یتیم بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھتے، گورنر پنجاب جاتا اس کے سر پر ہاتھ رکھتا. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ قاری بشیر کا جنازہ پڑا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے مولانا منظور چلے ہوتی اور اللہ کا ارشد آ رہے ہیں، راستے سے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا تو کیا اس ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا. وہ ایک یتیم کو تم تسلی نہیں دیتے تو تم اس کے جنازے میں آنے والے کو گرفتار کرتے ہو؟ تمہاری اسلامی حکومت ہے یا تم نے اسلام سے مدار کر رکھا؟ اور میرے دوستو پشاور کے نوجوانوں، ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ توجہ کریں کہ سائی وال میں 2 آدمی شہید ہوئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے آپ کو پتا چلا؟ لیکن آپ نے کسی اخبار میں خبر پڑی؟ کسی اخبار میں شاید دیکھا ہو. ایک چھوٹی سی خبر نہیں اخبار میں آ سکی. جنرل ضیاء صاحب آپ کو ان باتوں کا جواب دینا ہوگا کہ قاری بشیر شہید ہوا، اظہر رفیق شہید ہوا، ایک اخبار میں بھی چھوٹی سی خبر نہیں آ سکی. اور ایک لاہور کا کنجر اقبال حسن اور ایک کنجر اداکار اسلم پرویز مر گیا تو اخباروں نے بڑے بڑے ایڈیشن چھاپے. جس قوم کا حال یہ ہو کہ اخبار میں ایک شہید.
احناف.com www.asnaf.com
اس کا نام نہیں آ سکتا کنجروں کے نام پر ایڈیشن چھاپے گئے اس قوم کا اور اس حکمران کے اسلام کے دعوے کی صداقت کہاں تک ہو سکتی ہے؟ اور یہ بات کہنی، یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ جناب اسلم پرویز مر گیا، کنجر مر گیا، تو جناب علی اس کے مرنے پر بیان حکمران صاحب نے یہ دیا کہ قوم ایک بہت بڑے فنکار سے محروم ہو گئی. یہ بھی بات ہے، کوئی بات ہے؟ ہائے، میں آج بھی اپنے حکمران جو امیر المومنین اپنے آپ کو کہلانا چاہتے ہیں، میں آج بھی ان کو قاضی احسان رشید آبادی کا وہ شعر سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے راولپنڈی میں ایوب خان سے کہا تھا کہ ایوب خان کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے گزرتے دیکھا ہے. اور کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جاؤ، ہم نے دریاؤں کو چڑھ کر کے اترتے دیکھا ہے. اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں. یہاں ایسے میرے دوستو جہاں بڑے بڑے حکمران آئے اور آ کر چلے نہیں گئے، کوئی یہاں رہا؟ کوئی نہیں رہا. اور جس نے بھی باطل کا ساتھ دیا، حق والے اس کا منہ توڑنے کے لیے اس ملک میں جلوہ افروز ہوتے رہے، ہوتے رہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے، حق و صداقت کی ایک آواز ہے کہ ہر دور میں حق و باطل کی ٹکر رہی ہے، ٹکر رہی ہے کہ نہیں؟ باطل جس لباس میں آیا، حق اسی لباس میں آ کر اس کے منہ کو توڑتا رہا. جب میں نے تاریخ اسلام کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ کی شکل، حق ابراہیم کی شکل میں آیا. جب باطل باطل فرعون کی شکل آیا تو حق موسیٰ کی شکل آیا، باطل جناب علی کے بنی اسرائیل کے خونخواروں کی شکل آیا تو حق عیسیٰ کی شکل آیا، باطل قیصر و کسریٰ کی شکل آیا تو حق محمد رسول اللہ کی شکل آیا، اور باطل حجاج ابن یوسف کی شکل آیا تو حق سعید ابن جبیر کی شکل آیا، اور باطل خلیفہ معتصم باللہ کی شکل آیا تو حق ابو حنیفہ کی شکل آیا، باطل خلیفہ مامون کی شکل آیا تو حق احمد بن حنبل کی شکل آیا، باطل نظام الملک بادشاہ کی شکل آیا تو حق امام غزالی کی شکل آیا، باطل ابن باطل فتنہ تاتار کی شکل آیا تو حق ابن تیمیہ کی شکل آیا، اور باطل جلال الدین اکبر کی شکل آیا تو حق مجدد الفسانی کی شکل آیا، اور باطل فتنہ انوزن کی شکل آیا تو حق شاہ ولی اللہ کی شکل آیا، اور باطل راجا رنجیت سنگھ کی شکل آیا تو حق شاہ اسماعیل کی شکل آیا، اور باطل انگریز کی شکل آیا حق شاہ عبدل عزیز کی شکل آیا، اور باطل دنیا کفر کی شکل آیا تو حق علماء دیوبند کی شکل آیا. ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، اسی لیے دیوبند کے بارے میں شورش کاشمیری کو کہنا پڑا کہ اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود ہندوستان کے سر پہ احسان مصطفیٰ اس مدرسہ کے جذبے عزت فرشت سے تو چار خاصو عام کو پہچانے مصطفیٰ، اور گونجے گا چار کھوٹ نہ نوتری کا نام اور پڑتا ہے جس میں پاتا ہے عرفان مصطفیٰ. اور اس دیوبند کے مدرسے سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے کہ نہیں؟ میں آج لوگ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، میں کہتا ہوں کہ جس عشق رسول کا مظاہرہ قاسم مانوتوی نے کیا ہے اس کی مثال کوئی نہیں. مثال ہے اس کی وہ قاسم مانوتوی جو دیوبند کے مدرسے کا بانی ہے، اس کے بارے میں شورش نے کہا کہ شافعی کون و مکان کی راہ دکھلاتا رہا، شافعی کون و مکان کی راہ سکھلاتا رہا اور گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا، اور پرچم اسلام اپنے درخشاں کے روپ میں مسجدوں کی چار دیواری پہ لہراتا رہا. اور وہ شرشید احمد گنگوہی جس کے بارے میں شورش نے کہا کہ اس زمین پر عصر حاضر کا فقیر ہے بے مثال، اس زمین پر عصر حاضر کا فقیر ہے بے مثال، اور سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا. اور شورش نے اسی شیخ الہند کے بارے میں کہا کہ کرکش تورو کس سنگینی سے ٹکراتا رہا، اور مالتا میں نغمہ نہرو وفا گاتا رہا. وہ شیخ الہند بڑے بڑے عاشق دنیا میں آپ نے دیکھے گے عاشق آئے، بڑے بڑے نعت خوان آئے، بڑے بڑے شعرا آئے، محرم قادی نے کے بعد میرے پیغمبر کے بارے میں کہی کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. سمجھو کہ محرم قادی نے کیا کہا کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے دریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترد تھی وادی بسا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ پرستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش عظمت میں اجالا تھا. اس پیغمبر کے بارے میں ماہر قاضی نے یہ کہا، اسی پیغمبر کے بارے میں بڑے بڑے شاعروں نے کلام کیا، اسی میرے نبی کے بارے میں حفیظ صاحب کو کہنا پڑا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اور مجھے چہروں کا رنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، مجھے چہروں کا رنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. آیا کہ نہیں آیا؟ بڑے بڑے شاعر دنیا میں آئے، لیکن جو عشق جو محبت جس عشق رسول کا مظاہرہ دار العلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی نے کیا ہے اس کی مثال کوئی نہیں. قاسم نانوتوی نے میرے پیغمبر کے عشق میں کیا عجیب بات کہی ہے. حضور علیہ السلام کے روزے پہ تشریف لے گئے، مدینہ سے باہر نکل رہے ہیں، حضور کے روزے کو خطاب کر کے کہا کہ ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا. اور حضور علیہ السلام کے عشق میں حضرت نانوتوی نے چند اشعار عجیب کہے ہیں. اگر آپ 100 پر توجہ سے سنیں گے تو سناؤ توجہ ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ تقریر بڑی اچھی تھی لیکن یہ پتہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا, ایسے بھی لوگ ہوتے کہ تقریر والے صاحب نے بڑی اچھی کی لیکن یہ پتہ نہیں کیا کہا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق. حضرت نانوتوی نے جو عشق رسول میں کلام کیا اس کا جواب نہیں. حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ سب سے پہلے قابل توجہ, حضرت نانوتوی نے فرمایا تار العلوم دیوبند کا بانی عشق رسول کتنا عجیب ہے, فرمایا سب سے پہلے, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بد میں کونوں مکان کو سجایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بد میں کونوں مکان کو سجایا گیا اور وہ محمد بھی, احمد بھی, محمود بھی, اس نے مطلق کا شاہد بھی, مشہود بھی, علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی, اور ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت بے حد و بے انتہا اور اس کی رحمت تخیل سے بھی بالا, اور جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اور اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. اور حضور کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں کہ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم, میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ, اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی اور جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. یہ عشق رسول تھا کہ نہیں تھا, ایسا کوئی عاشق گزرا ہے؟ آج کل ایک طبقہ اس قاسم نانوتوی جیسے پیر کو اور ایسے عاشق کو اور ایسے ولی کو اور ایسے میرے پیغمبر کے سچے عاشق اور صادق کو, ولی کو اور متبع سنت کو وہ کہتا ہے یہ نبی کا گستاخ ہے, یہ نبی کا گستاخ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا عاشق کون ہے؟ اور ان لوگوں کو بعض لوگ پیر مانتے ہیں. ہمارے پنجاب میں تو یہ روایت ہے, آپ کے یہاں پتہ نہیں یہ روایت موجود ہے کہ نہیں. یہ روایت بڑی عجیب ہے, ہمارے وہاں تو روایت چلتی ہے کہ جو آدمی کپڑے اتار دے نا, کپڑے بالکل اتار دے, صرف ایک نیکر پہن کر بازار میں آ جائے تو کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ولی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ادھر بھی کہتے ہیں, کہتے ہیں نا, یعنی کپڑے اتار تو نہیں, ایک نیکر پہنی ہوئی ہے اور باقی سارے کپڑے اتار کر آ جائے تو کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ولی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس سے یہ پوچھ لے کہ کہاں پہنچا ہوا ہے, دوزخ میں پہنچا ہوا ہے یا تباہی کے گڑے میں پہنچا ہوا ہے. کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے. اور اگر کوئی بدبخت کپڑے جو نیکر بھی اتار کر ننگا ہو کر آ جائے اس کو کہتے ہیں اس پر 14 سبق روشن ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا, ہم پیر مانتے ہیں. ہاں جی, ہاں, قاری صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ 14 سبق ان پر روشن ہو جاتے ہیں جو دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کو دیکھنے سے بچائے اور ہمیں 14 سبق روشن ہونے سے بچائے. دیکھنا تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ 14 سبق ہی روشن ہو گئے تو باقی رہ جاتے ہیں, کوئی بات نہیں. ہم پیر مانتے ہیں قاسم نانوتوی جیسے ولی کو, ہم پیر ایسے آدمی کو مانتے ہیں کہ ساری زندگی جس نے پیغمبر کی سنت نہیں چھوڑی. ہم پیر مانتے ہیں اس حسین احمد مدنی کو جس نے اپنی داڑھی کو سالوں سے مصطفیٰ کے روضے کی صفائی کی. ہم پیر مانتے ہیں اس حسین احمد مدنی کو جس نے مدینہ کی گلیوں سے تربوز کے چھلکے اٹھا کر ان کو پانی میں بھگویا اور اس پانی کو پی کر کہا کہ یہ پانی میری نجات کے لیے کافی. ہم اس حسین احمد کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. ولی تھے کہ نہیں؟ ہم کسی ککڑ شاہ کو ولی نہیں مانتے, ہم کسی چاندی شاہ کو نہیں مانتے, ہم کسی قصوری اور قصوری شاہ کو نہیں مانتے. ایسے عجیب و غریب لوگ یہ پیروں کو مانتے ہیں. ہم اللہ کے سچے ولیوں کے غلام ہیں. ولی ہو کوئی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جیسا, ولی ہو کوئی بابا فرید الدین خان شکر جیسا, ولی ہو کوئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا, ولی ہو سلطان العارفین سلطان باہو جیسا, ولی ہو خواجہ نصاب الدین اولیاء اللہ جیسا, ولی ہو کوئی جناب علی بابا خواجہ علی حجویری جیسا, ولی ہو بابا فرید الدین خان شکر جیسا, ایسے ولیوں کے پاؤں کی مٹی علماء دیوبند کی آنکھوں کا سرما ہے. ایسے لوگوں کو ولی نہیں مانتے کہ جو نماز کبھی نہ پڑھے. یہ کیا ہے؟ چرس پیے چرس. ایسے پیر بھی دنیا میں قصور میں, یہ قصور کی بات کہتا ہوں, رحیم یار خان میں پیر صاحب آئے, مرید صاحب بڑی خدمت کر رہے ہیں. مرید کی جو بیوی تھی وہ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی موت. رحیم یار خان میں پیر صاحب آئے, مرید صاحب بڑی خدمت کر رہے ہیں. مرید کی جو بیوی تھی وہ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی موت تھی. پیر صاحب جیسے ماشاء اللہ 6-7 دن ہو گئے ان کو گھر میں آئے ہوئے, تو انہوں نے نماز ہی پڑھنی پڑی. تو اس کی بیوی نے, مریض کی بیوی نے کہا کہ اپنے پیر سے کہو کہ 6 دن ہو گئے تجھے آئے ہوئے, نماز تو پڑھے. اس نے کہا بھی میں تو پیر کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. بات نماز کی ہے, کیا کہا میں پیر کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. تو بات بڑی عجیب تھی. اس عورت نے کہا کہ بھی تیرا پیر نماز نہیں پڑھتا, اور نماز کا ذکر تو قرآن میں آیا, نماز تو حضور علیہ السلام کو معاف نہیں ہوئی, تو حضور سے بڑا تو تیرا پیر نہیں. اس نے کہا بھی نہیں, یہ تو گستاخی ہے کہ میں اپنے پیر کو کہوں کہ نماز پڑھ. وہ بیوی نے اتنا دباؤ ڈالا کہ ایک دن جا کر کہہ دے میرا پیر کی سلام علیکم نماز. تو پیر صاحب نے سنا, اس نے کہا میں اور نماز. اس نے کہا میں اور نماز, اگر آئندہ تم نے یہ بات کہی اور ولی کی شان میں گستاخی کی تو میں تجھے پھونک مار کے اڑا دوں گا. بھائی تمہیں پتا نہیں کہ میں تم کو جہاں نماز پڑھتے ہو پیر نے کہا, اور مجھے یہاں بیٹھے ہی مدینہ نظر آ رہا ہے. میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں, مجھے یہاں بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے. تو خیر وہ مرید چپ کر گیا بیچارہ, کچے عقیدے کا تھا. بی بی سے کہنے لگا تو تو مجھے منگوانے لگی تھی, پیر تو کہتا ہے کہ تو میں تجھے پھونک مار کے اڑا دوں. کوئی میرے جیسا ہوتا نا وہاں, وہ یہ کہتا پیر جی تو پیر ہے یا سوئی گیس کا چولہا ہے جو پھونک مار کے اڑا دے. تو پیر ہے یا سوئی گیس کا جو پھونک مار کے اڑا دے گا, شرم کرنی چاہیے. خیر اس نے کہا کہ مجھے یہاں بیٹھے ہی مدینہ نظر آتا ہے. دوسرا دن ہوا, ناشتے کا وقت ہوا, تو اس مرید کی بیوی نے ناشتہ تیار کیا, سیویاں پکائی. سیویوں میں نیچے سیویاں رکھ کر اوپر میٹھا اور گھی ڈالا جاتا ہے. تو جناب علی اس نے خلیفہ صاحب کی جو تھالی تھی اس میں اوپر میٹھا اور گھی ڈال دیا, اور پیر صاحب کی تھالی میں سیویوں کے نیچے میٹھا اور گھی رکھ دیا اور اوپر سیویاں رکھ دی, اور پیر صاحب کے پاس لے گئے. پیر صاحب نے دیکھا کہ خلیفہ صاحب کے ناشتے میں گھی بھی موجود ہے اور میٹھا بھی موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, اور میری تھالی میں گھی کوئی نہیں. تو پیر صاحب پھر جلال میں آ گئے, کہنے لگا تو ولیوں کا گستاخ ہو گیا, تجھے کوئی بھابھی مل گیا کہ تو پیروں کی جناب علی خدمت نہیں کرتا. دیکھو میری سیویوں پہ میٹھا بھی ڈالا. تو وہ مرید بےچارا بڑا کچا ہوا, بھاگا ہوا بیوی کے پاس آیا, کہنے لگا تو نے مجھے مروا دیا, پیر تو پھونک مار کے اڑا دے گا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا تم نے میٹھا ڈالا. کہنے لگی تم چلو میں آتی ہوں. اس نے وہ مرچے پیسنے والا ڈنڈا لیا اور ڈنڈا لے کر وہ بھی پیچھے بھاگ پڑی, اور جا کر پیر کی کمر پہ ایک ڈنڈا بتایا, اور کہنے لگی عقل کے اندر تجھے یہاں بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے, سیویوں کے نیچے میٹھا نہیں نظر آتا. تجھے یہاں بیٹھے مدینہ تو نظر آتا ہے, تجھے سیویوں کے نیچے میٹھا. کتنی عجیب بات ہے, ہم ایسے پیروں کو مانے. ہم غلام ہیں اس قاسم نانوتوی کے کہ جس کے بنائے ہوئے مدرسہ دیوبند سے آج 70,000 علماء پوری دنیا میں اللہ کا قرآن پہنچا رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند 1867 میں قائم ہوا, اور اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا میں ہزاروں علماء مفکر محدث ولی پیشوا امام پوری دنیا میں پھیل کر میرے پیغمبر کی سنت کو پھیلا رہے ہیں. میرے دوستو ایک آدمی نے مجھے سوال کیا, اس نے کہا مولوی صاحب دارالعلوم دیوبند 1867 میں بنا, جب انگریزوں کی جنگ آزادی ختم ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندی تو 1867 میں بنے ہیں, اس سے پہلے دیوبندی نہیں تھے. میں نے کہا نہیں, دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، قاسم نانوتوی نے دیوبند کا مدرسہ بنایا، اور قاسم نانوتوی نے تو علم پہلے سے حاصل کیا تھا، قرآن پہلے سے سیکھا تھا، حدیث پہلے سے سیکھی تھی، اس لیے دیوبند کا مدرسہ جب قائم ہوا اس وقت سے دیوبندیت نہیں بلکہ دیوبندیت کا سلسلہ تو میرے پیغمبر کے ساتھ ملتا ہے، ملتا ہے کہ نہیں ہے جی؟ یہاں کوئی لسوڑی شاہ والا تو نہیں آ گیا؟ لسوڑی شاہ، ہاں ماشاء اللہ، یہ راستہ ہے، ٹھیک ہے، راستہ یہاں سٹیج کے اوپر سے ہونا چاہیے تھا تاکہ آسانی کے ساتھ گزر جاتے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، میری بات ذرا توجہ سے سمجھو، تو میں نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے علم حاصل کیا، اور علم جب انہوں نے حاصل کیا تو ان کا علم صرف وہاں اپنے دور تک محدود نہیں بلکہ ان کا شجرہ نسب حضور تک پہنچتا ہے ان کے علم کا، وہ کوئی رضا خانیہ کی طرح نہیں کہ جن کا شجرہ ملکہ وکٹوریہ تک پہنچے یا جنرل ایڈوائز تک پہنچے، ایسی بات نہیں ہے، میں نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے علم حاصل کیا شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے علامہ محمد بن احمد صاحب مجموع انتہار سے، علامہ محمد بن احمد نے شیخ ربیع بن سبی سے، شیخ ربیع بن سبی نے شیخ حسام الدین صاحب کنز المال سے، شیخ حسام الدین نے شیخ محمد بن احمد سے، محمد بن احمد امام ابو عیسیٰ ترمذی سے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حضرت حماد سے، حماد نے عبداللہ بن مبارک سے، عبداللہ بن مبارک نے ابو حنیفہ سے، ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک سے، انس بن مالک نے عبداللہ بن مسعود سے، اور عبداللہ بن مسعود نے محمد رسول اللہ سے، میرا یہ موضوع نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آج آپ کے سامنے دیوبند کے علاوہ ان لوگوں کا بھی شجرہ نسب بیان کروں، ٹھیک ہے نا، مجھے اپنا شجرہ بیان کرنا ہے کہ میرا شجرہ یہ ہے، تم ان سے جا کر پوچھو کہ بھئی تمہارا شجرہ کیا ہے، میرا شجرہ تو یہ ہے کہ میرے قاسم نانوتوی کا علم مدینے تک پہنچتا ہے، ابو بکر عمر تک پہنچتا ہے، پیغمبر کی گلیوں تک پہنچتا ہے، مدینے کے علاقے تک پہنچتا ہے، رسول اللہ کے قدموں تک پہنچتا ہے، میرے دوستو میں تو پیغمبر تک پہنچتا ہوں، ان سے پوچھو کہ تو کہاں تک پہنچتا ہے، اس کو جب تم پوچھو گے تو یہ کہے گا کہ میرا شجرہ ملکہ وکٹوریہ تک جاتا ہے، یا لوٹے شاہ تک جاتا ہے، یا لسوڑی شاہ تک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا، سمجھنا چاہیے، ایک آدمی نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ نے علم حاصل کیا، آپ کے علماء نے حضور احسان تک شجرہ چلا گیا، دیوبند کے پاس علم ہے، دیوبند کے علماء کے پاس علم ہے، میں نے کہا علم تو پھر ہمارے پاس ہے، لیکن تم بتاؤ کہ تمہارے علماء نے علل اطلاق خام خواہی علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے کیوں لگائے، یہ خرابی والی بات ہے کہ نہیں، میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی، میں نے کسی کو برا تو نہیں کہا، میں نے تو اپنے نبی کی محبت کا ذکر کیا ہے، اور اپنے پیغمبر سے عشق کا ذکر کیا ہے، اور میں اسی کو بنیاد کہتا ہوں، اور تم لوگوں نے ہر جگہ پہ دیوبند کے علماء پہ کفر کے فتوے دیے، دیے کہ نہیں دیے، کتابوں میں موجود ہیں، اب دیکھیں مولانا دستار نیازی کتنا بڑا ان کا لیڈر ہے، وہ جگہ جگہ پر کہتا ہے شاہ اسماعیل شہید کا ہے، نعوذ باللہ، وہ جگہ وہ بات نہیں، لعنت کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ تو بغیر کہنے کے خود بخود ہو رہی ہے، تو کیا ضرورت ہے، تو کہنے کی کیا ضرورت ہے جب مستحق پر خود بخود ہو رہی ہو، تو خیر بات میں کر رہا تھا کہ وہ ہر جگہ پتوا لگاتے، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے بہاول نگر میں ایک مولوی صاحب ان کے تقریر کر رہے تھے، انہوں نے اپنی تقریر میں یہاں تک فتوا دے دیا، یہ کہا کہ جو آدمی دیوبندی سے نکاح پڑھائے اس کا نکاح نہیں ہوتا، جو دیوبندی عالم سے نکاح پڑھائے اس کا نکاح نہیں ہوتا، کتنے بڑے دکھ کی بات ہے، کتنی فساد والی بات ہے، اس نے کہا کہ جو دیوبندی سے نکاح پڑھائے اس کا نکاح نہیں ہوتا، اور جناب علی اگر کسی کا نکاح دیوبندی عالم پڑھا دے تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی، نعوذ باللہ، اس نے فتوا دے دیا مسجد میں بیٹھ کر، اور تقریر میں بڑے جوش میں یہ فتوے کا اعلان کر دیا، اور جناب علی آگے سے تو ماشاءاللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, آگے سے لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. مولوی صاحب نے کفر کا فتویٰ دیا, انہوں نے کہا سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سب کچھ ہو گیا. لوگوں نے نعرہ سنا, نوجوان بھی لڑکے موجود تھے, ایک بوڑھا آدمی اس مجمع میں بیٹھا تھا, اور وہ جو مولوی صاحب تھے وہ بہاول نگر شہر کے تھے, وہ بوڑھا بھی شہر کا تھا. وہ نوجوان عالم جو مولوی تھا اس کے والد کا دوست تھا بوڑھا, وہ اندر گیا اور قرآن شریف لے آیا, اور اس نے قرآن سر پر رکھ کر کہا کہ مولوی صاحب میں قرآن سر پر رکھ کر کہتا ہوں کہ تمہارے والد کا نکاح مولوی غلام قادر دیوبندی نے کرایا تھا, اور میں تمہارے والد کے نکاح کا گواہ ہوں, میں نے تمہارے والد کا نکاح دیکھا ہے, اور تمہارے والد کا نکاح مولوی غلام قادر دیوبندی نے کرایا تھا, لہذا آپ اپنے بارے میں وضاحت فرمائیں. اب جب اس نے کہا کہ اپنے بارے میں وضاحت فرمائیں, آپ کوئی جواب تو آگے سے آتا نہیں تھا. مولوی صاحب اب ادھر ادھر دیکھنے لگے, تو نوجوان کئی لڑکے وہاں موجود تھے, ان کو حیرت آئی کہ یہ دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ابھی اس نے بولا ہے, اور ابھی یہ فتویٰ جب اس پر آ گیا تو ابھی ادھر ادھر دیکھتا ہے. وہ نوجوان کھڑے ہوئے کہا مولوی صاحب بات کرے, اس کا جواب دے کہ آپ نے ابھی کہا کہ جس کا نکاح دیوبندی پڑھائے اولاد حرامی ہوگی, اور آپ کے باپ کا نکاح دیوبندی نے پڑھایا, لہٰذا آپ اپنے بارے میں وضاحت تو فرمائیں. مولوی صاحب کو جب کوئی بات نہ آئی تو بات انہوں نے بڑی عجیب کہی, انہوں نے کہا, مولوی صاحب نے کہا, جی مولوی صاحب نے کہا کہ جناب علی یہ جو فتویٰ دیا ہے نا یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ وقت وقت کی. اس وقت اور ماحول تھا, آج اور ماحول ہے. دیکھو کتنی عجیب بات. اور پھر دوسری بات یہ سنیں کہ کفر کے فتوے ان لوگوں نے اتنے لگائے کہ کفر کی اہمیت ختم ہو گئی. اب صرف دیوبندی کو فتویٰ نہیں لگایا بلکہ انہوں نے کہا, اب جناب محمد علی جوہر کافر, نعوذ باللہ, مولانا شوکت علی کافر, ابو الکلام آزاد کافر, انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ کا امام کافر, نعوذ باللہ. میرے پاس فتویٰ موجود ہے, کوئی جھوٹی بات نہیں, میں آپ کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرتا ہوں, میں کسی کو گالی تو نہیں دیتا, میں کسی کو برا بھی نہیں کہتا, میں تو اس بات کہتا ہوں کہ جس سے امت میں فرقہ پر کتنا پڑتا ہے اس فتنے کو روکا جائے, ٹھیک ہے نا, اس فتنے کو روکا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ کا امام نعوذ باللہ وہ کافر ہے. انہوں نے کہا مسجد نبوی کا امام بھی کافر ہے, یہ بھاپی ہیں, یہ گستاخ ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ ادھر تو تم کہتے ہو حضور علیہ السلام مختار کل ہے, ہر چیز پر اختیار ہے, ادھر کہتے ہو حضور کے مسلے پہ حضور کا گستاخ کھڑا ہے, تو کیا حضور علیہ السلام اپنے مسلے سے اپنے گستاخ کو روک بھی نہیں سکتے؟ کتنی عجیب بات ہے, روک سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ حضور کے مسلے پہ کافر آ کر کھڑا ہو گیا, حضور روزے میں موجود ہے, ادھر کہتے ہو حضور علیہ السلام مختار کل ہے, تو اپنے مسلے سے گستاخ امام کو ہی نبی روک نہیں سکتے؟ کتنی بڑی جھوٹی بات ہے, کتنے بڑے من گھڑت سپنے. اور خانہ کعبہ کے امام کو کافر کہا, مسجد نبوی کے امام کو کافر کہا, سلطان ابن سعود کو کافر کہا, شاہ فیصل پہ کفر کے پتے لگائے, مولانا بڑے لوگوں تک, ہندوستان کی 19 جماعتیں تھیں مسلمانوں کی جن پر مولوی احمد رضا نے کفر کا فتویٰ لگایا, لیکن جب کفر کا فتویٰ لگایا مولانا ظفر علی خان پر, وہ تو باقی لوگوں کی طرح چپ نہیں رہ سکا, چپ رہا. اس نے تو جناب جلال ایسا دیا کہ دن کو تارے نظر آ گئے. جب مولانا ظفر علی خان سے کفر کا فتویٰ لگایا مولوی دیدار علی نے, یہ لاہور کا محمود رضوی کا غالباً باپ تھا یا چاچا تھا, اس نے جب کفر کا فتویٰ لگایا ظفر علی خان پر, تو ظفر علی خان نے کیا عجیب بات کہی. ظفر علی خان نے کہا کہ بریلی کے فتووں کا سستا ہے پاؤں. اس نے عجیب اشعار کہے, اس نے کہا کہ بریلی کے فتووں کا سستا ہے پھاؤں کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین. بڑے سستے ہو گئے بھائی, یہ تو پکوڑیاں پلوں کی طرح ہو گئے, پکوڑیوں کی طرح ہو گئے, ٹھیک ہے نا بھائی, یہ جو بھلے بچے انہی کی طرح ہو گئے ہیں, کہ بریلی کے فتووں کا سستا ہے پھاؤں کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین. خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی, وہ املی رہوں ان کی قیمتی. اور جب مولانا حامد رضا جو احمد رضا کا لڑکا تھا اس نے کفر کا بٹوا دیا تو ظفر علی خان نے کہا کہ کوئی دامن لے گیا, کوئی کریبا لے گیا, کوئی ترکی لے گیا, کوئی ہیرا لے گیا, رہ گیا تھا نام باقی اس وقت اسلام کا, وہ بھی ہم سے چھین کر حامد رضا کا لے گیا. اور جب کفر کا پتہ علامہ اقبال پر لگایا آیا تو علامہ اقبال نے مولانا مولوی دلدار علی کو کہا کہ مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ میں صدیقی, اس دور کے ملا ہے کیوں ننگے مسلمان. اقبال سے کون بچا سکتا, اس دور کے ملا ہے کیوں ننگے مسلمان. کیا عجیب بات تھی. خیر میں لمبی بات نہیں کرتا, میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق ان علماء کے ساتھ ہے کہ جن کا شجرہ نسب پیغمبر علیہ السلام تک پہنچتا ہے. پہنچتا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کہنے لگا ٹھیک ہے نہیں تمہارے علم کا شجرہ تو پہنچتا ہے, چلو کرسیاں تو گدیاں تو ہمارے پاس ہے, پیر تو ہمارے پاس ہے. میں نے کہا نہیں, پیری کے پیری کا سلسلہ بھی ہمارے پاس ہے, نقش بندی بھی ہمارے پاس, شور ورتی بھی ہمارے پاس, قادری پیر بھی ہمارے پاس اور ششتی پیر بھی ہمارے پاس. میں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہمارے پیر و مرشد مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں, انہوں نے ولایت کا سبق سیکھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے, حاجی امداد اللہ نے میاں جی نور محمد سے, میاں جی نور محمد نے شیخ عبد الباری سے, شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الحادی سے, شیخ عبد الحادی نے شیخ عبد الدین سے, شیخ عبد الدین نے شیخ عبد القدوس گنگوہی سے, شیخ عبد القدوس گنگوہی نے شیخ عبد الحق محدث دہلوی سے, شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے شیخ عبد الحق روتلوی سے, شیخ عبد الحق روتلوی نے شیخ جلال الدین تھانیسری سے, شیخ جلال الدین تھانیسری نے شیخ نظام الدین اولیاء سے, شیخ خواجہ نظام الدین اولیاء نے خواجہ علاء الدین صابر کلیری سے, علاء الدین صابر کلیری نے بابا فرید الدین کنشکر سے, بابا فرید الدین کنشکر نے خواجہ علی ہجویری سے, خواجہ علی ہجویری نے خواجہ مودود چشتی سے, خواجہ مودود چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے, خواجہ مودود چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سلطان ابن حدیرہ نے, سلطان ابن حدیرہ نے خواجہ بدیر ابن عیاض سے, بدیر ابن عیاض نے حضرت حسن بصری سے, حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے, اور علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ سے. میں نے کہا کہ میرے علم کا شجرہ بھی پیغمبر تک پہنچتا ہے, میری ولایت کا شجرہ بھی میرے نبی تک پہنچتا پہنچتا ہے کہ نہیں. یہ ایک دو سوالات ہیں, یہ آئے گا میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ مولانا آپ کے معبود خطیب موجود ہیں اور وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ خون کو گرمائیں گے, تو وقت تھوڑا ہے, اس لیے میں اپنی معلومات یہاں ختم کر کے یہ باتیں آپ کے سامنے ضروری کرنا چاہتا ہوں. شیعہ حضرات کے قول کے مطابق جب حضور علیہ السلام معراج پر خدا کی طرف سے بلائے گئے تو طعام پیش کیا گیا, تو حضور نے فرمایا یا اللہ میں اکیلا کھانا نہیں کھاؤں گا, تو اللہ نے یہ ایک اللہ نے یک طرفا اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اس کا میں نے بندوبست کر لیا ہے, اتنے میں کھانا ایک ہاتھ سے نمودار ہوا, تو یہ ہاتھ حضرت علی کا تھا جو اس کی انگلی پر انگوٹھی سے ظاہر تھا. ہمیں یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوا, پھر بھی اس کی وضاحت کریں. اس کی وضاحت یہ لکھنے والے نہیں, میں ماشاء اللہ ٹھیک ہے, یہ بات کی ہے نا, اس کا جواب اسی کھیت والے نے خود نیچے دے دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوا, یہی بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا جواب اسی میں موجود ہے نا, کہ ہمیں یقین ہے ایسے نہیں ہوا, پھر بھی وضاحت کریں, تو وضاحت یہی ہے کہ ایسے نہیں ہوا. وضاحت کیا ہے کہ ایسے نہیں ہوا, یہی وضاحت ہے. اور اس کے بعد یہ بھی اس کا جواب آ گیا کہ کھڑے کو کافی چاہتے ہیں, یہ اس کا جواب ہے کہ جس کے گھر کے پاس مسجد ہو وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہو اور امامت بھی گھر میں کرتا ہو وہ پیر ہو, تو صرف جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے باقی گھر میں پڑھتا ہے, ایسے آدمی کے لیے اسلامی حکم کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھے یا گھر میں جماعت کرائے گھر کے اندر تو وہ جائز ہے, اسے کوئی حرج نہیں. اور باقی دوام نہیں ہونا چاہیے کسی عذر کی وجہ سے, عذر کی وجہ سے تو دوام بھی ہو سکتا ہے. ہاں تو بغیر عذر کے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگ مدینہ منورہ سے نکالے, جب حضرت عثمان امیر المومنین ہو گئے تو انہوں نے واپس ان کو مدینہ میں بلا لیا. یہ جس نے چیٹ لکھی نا ذرا توجہ کریں, میری عادت یہ ہوتی ہے کہ میں چیٹ کا جواب پہلے چیٹ لکھ کے دیتا ہوں, یہ سوال اس نے بڑا اہم کیا ہے بڑا ہی اہم سوال ہے. اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ میں نہ دوں ایسے نہیں ہو سکتا, اور ایک یہ ہے کہ میں بڑی لمبی تفسیر بیان کروں ایسے نہیں ہو سکتا. تو اس کا جواب ایسے ہوگا کہ جس سے اس کا مقصد حل ہو جائے گا. تو یہ ان نے کہا کہ نبی حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بعض آدمیوں کو مدینے سے نکالا تھا اور حضرت عثمان جو خلیفہ بنے تھے انہوں نے ان کو واپس بلا لیا. یہ اعتراض ہے. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ کس کو نکالا تھا, انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کس کو نکالا تھا. وہ میں بتاتا ہوں کہ کس کو نکالا تھا اور پھر بلایا کس کو تھا. ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں یہ اعتراض ہے جو لاہور کی ایک چھپنے والی کتاب خلافت و بلوکیت میں کیا گیا ہے حضرت عثمان پر. انہوں نے یہ لکھا کہ فخر صاحب نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مروان کے باپ کو مروان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا. انہوں نے کیا لکھا کہ مروان کو مدینہ کے حضور نے نکال دیا تھا جب عثمان غنی تشریف لائے, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے واپس مروان کو بلا لیا. یہ روایت سرے سے بنیادی طور پر غلط ہے, اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت مروان کی عمر 3 سال تھی. تو 3 سال کے بچے کو پیغمبر مدینے سے کیوں نکال دیا؟ حضور علیہ السلام نے نکالا تھا مروان کے والد حکم کو, حکم کو نکالا تھا. تو حکم کو نکالا تھا حضرت عثمان غنی نے حکم کو واپس بلایا ہی نہیں. جس کو نکالا تھا اس کو عثمان نے واپس نہیں بلایا, جس کو نہیں نکالا تھا اس کو بلا لیا. یہ نہیں. یہ ایک سوال ہے. ماشاءاللہ 19 دسمبر کو آپ کا میری روایت میں ووٹ کہتے ہیں یہ ضیاء صاحب نے کہا, بالکل کہا ہے. آپ نے بھی سن لیا, میں نے بھی سن لیا. یہ لکھا ہے کہ صدر ضیاء صاحب نے کہا کہ میری حمایت میں ووٹ. بالکل. یہ مجھ سے پوچھا ہے کہ صدر ضیاء نے کہا, بالکل کہا. ٹھیک ہے نا. میں اس کا انکار کرتا ہوں کہ انہوں نے نہیں کہا, بالکل کہا. اب کہ انہوں نے کہا ہے یہ کیوں کہا ہے, یہ بات الگ ہے. یہ کیوں کہا یہ آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کہا. پھر میں کیسے پوچھ سکتا ہوں, میں بھی یہاں ہوں آپ بھی یہاں ہیں. کیا تو میری وہ آواز سنے بھائی جلال صاحب آپ بتائیں آپ نے یہ کیوں کہا, تو پھر وہ جواب دے دے گی میں نے اس لیے کہا. ٹھیک ہے نا. لیکن اتنی بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. یہ فلسفہ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اسلام اس ملک میں آنا چاہیے, لوگوں سے کہتا ہے ہاں یا نہ ووٹ دو کہ اسلام آنا چاہیے. لوگ یہ کہیں کہ آنا چاہیے, اس کا مطلب ہے کہ میں 5 سال کے لیے صدر, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 5 سال کے لیے صدر. یہ اس عبارت کی کس بدھی سے یہ بات سمجھ آئی, اس عبارت سے کون سے نقطے سے یہ پتہ چلا کہ پھر میں 5 سال کے لیے صدر. تو یہ کہاں سے سمجھ آیا, یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. اور ابھی سنا ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی آرڈیننس جاری ہو رہا, تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جنرل صاحب جو بھی یہاں آیا ہے اس نے جانا ضرور ہوتا, اس نے جانا. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی خوشی سے اور آرام سے چلا جائے. ٹھیک ہے نا. آرام سے جانا چاہیے نا. یہ تو نہ ہو کہ جس طرح ہمیں جلوس نکالنے پڑے اس لیے یہاں بھی جلوس نکالنے پڑے, جلوس والی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایسی دنیا میں جمہوریت ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھی کہ آپ کہیں کہ اسلام آپ کو چاہیے, ہم کہیں چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ میں 5 سال کے لیے صدر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام ہیں, آپ اسلام ہیں. اسلام ایسا ہوتا ہے, اسلام ایسا گول مٹول تو نہیں ہوتا. ہوتا ہے بھائی گول مٹول اسلام, ایسے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام کبھی کراچی جا رہا ہے کبھی پشاور میں جا رہا ہے, ایسا بھی اسلام دیکھا. اور کبھی اسلام نئی دہلی میں جا رہا ہے, یہ اسلام والی بات نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. آپ نے پوچھا کہ سیاح صاحب نے یہ بات کہی, بالکل کہی. یہ کیوں کہی آپ اس سے پوچھیں. اچھا یہ آگے لکھا کہ ولایت کا یہ علماء کا سلسلہ سب یہ ہو گیا کہ حضور علیہ السلام یہ بعض لوگوں نے پوسٹروں میں سعودی حکومت کی طرح پاکستان میں بھی یہ کیا پتہ نہیں آگے لکھا تبلیغی جماعت پر کہتے ہیں پابندی لگائی. یہ بات ذرا سمجھے. بعض لوگ کہتے ہیں یار تبلیغی جماعت پر سعودی عرب میں بھی پابندی ہے. سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی والی کوئی بات نہیں, تبلیغی جماعت وہاں اب بھی تبلیغ کر رہی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ بڑے بڑے اجتماعات آپ نہ کریں, تو اجتماعات نہیں ہوتے اس لیے کہ ان کو خطرہ ہے کہ شاید کسی کی اجتماع میں کوئی آدمی دوسرا گھس کر ہمارے خلاف سازش نہ کرے. تو بڑے بڑے اجتماعات سے روکا ہے, تبلیغی جماعت سے نہیں روکا. یہ ایک شک آئی ہے کہ یہ لوگ تبلیغی جماعت کی توہین کرتے ہیں. میں نے ایک مولوی صاحب سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ تبلیغی جماعت آپ کا کیا قصور کرتی ہے؟ ان بیچاروں کا لوٹا بھی اپنا، مسلح بھی اپنا، وقت بھی اپنا اور پیسہ بھی اپنا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے اور تو تکلیف کوئی نہیں، جو ان کے ساتھ ایک چلہ لگا لیتا ہے وہ ہمیں جمعرات کی روٹی نہیں دیتا، وہ ہمیں جمعرات کی روٹی. انہوں نے، آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے کئی سال پہلے رائے ویل میں ایک میلاد کانفرنس کی تھی کہ نہیں، اور پورے ملک میں اشتہار لگائے تھے رائے ویل چلو رائے ویل چلو، ٹھیک ہے نا. اور جب رائے ویل میں پہنچے تو وہاں جناب علی انہوں نے بہت بڑا ہنگامہ کیا، بڑی گالیاں دی، تو ان کے 300 نوجوان تیار ہو گئے کہ ہم جناب علی رائے ویل کے مرکز پر قبضہ کرتے ہیں. جب وہاں مرکز میں گئے تو مرکز والوں کو پتا چل گیا کہ یہ قبضہ کرنے آئے ہیں. وہاں 2-2.5 ہزار آدمی ہر وقت ہوتا ہے، وہ سارے جماعت والے باہر نکل آئے. باہر نکل آئے تو انہوں نے پوچھا 300 آدمی جب آئے قبضہ کرنے، تو جماعت والے آگے استقبال کے لیے کھڑے تھے. انہوں نے کہا بھی ہم تو قبضہ کرنے آئے ہیں، ادھر سے نعرہ رسالت بھی لگایا ہم قبضہ کرنا، تو جماعت والوں نے کہا آئیے قبضہ کیجیے، آئیے آپ کا علاقہ ہے، آپ کی مسجد ہے قبضہ کریں، آئیے ہم قبضہ کراتے ہیں. چلے گئے. جب وہ قبضہ کرنے گئے مسجد میں تو ایک جگہ ان سے 2.5 ہزار آدمی بیٹھ گیا. ہر کہنے لگا ہاں فرمائیے قبضہ ہو گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ بڑے حیران ہوئے. تو ادھر سے انہوں نے چائے وغیرہ پکائی، بسکٹ وغیرہ پکائے. چائے اور بسکٹ جہاں آ جائے وہاں تو ان کا معاملہ ہی صاف ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں. اور میں نے کہا کہ اگر حلوہ پکا دیتے تو وہاں بھی ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے حلوہ نہیں پکایا، صرف چائے اور بسکٹ سے توازو کی. تو بڑے جناب علی بڑے لوگ بسکٹوں سے اور توازو سے خوش ہو گئے. تو شام کو انہوں نے کہا کہ یہ عجیب آپ بات کرتے ہیں کہ یہ دیوبندیوں کی جماعت ہے تبلیغی جماعت. تو جماعت والوں نے کہا بھائی یہاں کوئی جماعت، کوئی دیوبندی بریلی والی بات نہیں، آپ سب لوگ جماعت میں آ سکتے ہیں. تو کہنے لگے اگر سب آ سکتے ہیں تو ہم آگے ہیں، اس لیے آج مرد کے بعد جو بیان ہوگا وہ ہمارا بیان ہوگا. انہوں نے کہا آج جس کا بیان ہونا ہے اس کے بارے میں ہم نے مشورہ کر لیا ہے، مشورہ ہو چکا ہے، اور آپ جو ہے اس کے بارے میں مشورہ ہو چکا ہے. اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو کل 11 بجے دوپہر کو ہم روزانہ مشورہ کرتے ہیں، کل آپ ہے، کل شام کے بیان کے لیے ہم آپ کا نام دے دیں گے. تو جب انہوں نے سنا، کئیوں نے کہا یار بات ٹھیک ہے، تقریر ہم کریں گے، نعرے لگائیں گے، اور جناب علی ان سے اپنا یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے اور سب آسمانوں سے سر پہ اٹھائیں گے. تو ایک آدمی نے کہا تم کل کی بات کرتے ہو، آدھے تو چائے پی کر بدل چکے ہیں، آدھے تو چائے پی کر بدل چکے ہیں، اگر رات یہاں رہ گئے تو سارے بدل جائیں گے. ماشاء اللہ. تو اس چیز کا جواب، اس کی چیز کا جواب نہیں ہے کہ میں بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے نا. اچھا خیر، یہ آگے آپ فرمائیں کیا حضور علیہ السلام اور ولی اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ واہ جی واہ. حضور علیہ السلام اگر ہر جگہ موجود ہوتے تو میں یہاں تقریر کیوں کرتا، ٹھیک ہے نا بھائی. حضور اگر یہاں موجود ہوتے، یہ بات سر، اگر حضور یہاں موجود ہوتے تو میں تقریر کرتا؟ یہ جو مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کر تقریر کرتا ہے، کہتا ہے گلے پھاڑ کر کے حضور ہر جگہ موجود ہے، اس سے یہ کہو کہ حضور علیہ السلام کے روضے پر جو لوگ سلام پڑھنے جاتے ہیں ان کو وہاں کے لوگ اونچی سلام نہیں پڑھتے. کیوں؟ وہاں حضور موجود ہے، تو جہاں حضور موجود ہوتے ہیں وہاں اونچی سلام نہیں پڑھا جاتا. اگر حضور مسجد میں موجود ہے تو مولوی صاحب سے کہو تو اونچی تقریر کیوں کرتے ہو، ٹھیک ہے نا بھائی. یا عقیدہ چھوڑو یا مسلح چھوڑو. اور اس کے بعد یہ آگے حضور علیہ السلام عالم الغیب ہے یا نہیں، یہ عجیب و غریب سوالات ہیں. عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں، عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی ہے؟ ایک سوال کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں نبی سارے عالم الغیب ہے، میں کہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، ان کے گلے پر چھری چلانے کے لیے لے جا رہے تھے تو ان کو پتا تھا کہ یہ ذبح نہیں ہوگی؟ پتا تھا. اگر پتا تھا کہ ذبح نہیں ہوگا تو پھر وہ لے جا رہے تھے، پھر تو ڈرامہ ہوا کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، ورنہ تمام ہوا مدہ باقی ہے. واہ خدا وانا رسول اللہ.